تقدیر 19 اکتوبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستان اور بھارت کے کرکٹ بورڈ کی بات چیت والے دفتر پر ممبئی میں شیو سینا نے دھاوا بولا۔ ممبئی میں شیو سینا کی پالیسی ہے کیا؟
ان کو لگتا ہے کہ اس کانسٹیٹیوئنسی کو بچانے کے لیے ہمیں بی جے پی سے زیادہ ایک ہارڈ لائن پوزیشن لینی پڑے گی۔ پاکستان کو ایک ذریعہ بنا رہے ہیں بی جے پی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ کرکٹ کی بحالی کے لیے کیے جانے والے مذاکرات ہندو نواز بھارتی تنظیم شیو سینا کے مذاکرات کی جگہ پر حملے کے بعد ملتوی ہو گئے ہیں۔ ادھر بھارت میں گائے کشی کے معاملے پر ایک مسلمان ایم ایل اے پر سیاہی پھینکنے کا تازہ واقعہ بھی سامنے آیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ طاہر عمران۔
شیو سینا کے انتہا پسندوں نے ہاتھوں میں زعفرانی اور سیاہ رنگ کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ پاکستانی وفد کو واپس وطن لوٹنے کا کہہ رہے تھے۔ شیو سینا نے گزشتہ چند دنوں کے دوران ممبئی میں سابق پاکستانی وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی کتاب کی تعارفی تقریب میں بھی ہنگامہ آرائی کی تھی اور پاکستانی گلوکار غلام علی کا کانسرٹ بھی منعقد نہیں ہونے دیا تھا۔ آج ہونے والے ایک اور تازہ واقعے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی کے ایک مسلمان ایم ایل اے کے چہرے پر سیاہی پھینکنے میں بھی شیو سینا کے ملوث ہونے کی اطلاعات ہیں۔
پاکستان کے شہر کراچی میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے بڑی تعداد میں منشیات برآمد کر کے 13 غیر ملکیوں کو بازیاب کرا لیا ہے۔ کراچی سے کامران صدیقی۔
اینٹی نارکوٹکس فورس کا دعویٰ ہے کہ خفیہ اطلاع پر در محمد گاؤں میں ایک مکان پر چھاپہ مارا، جہاں سے 20 کلو گرام حشیش اور 1 کلو ہیروئن برآمد کر لی۔ اے این ایف کا کہنا ہے کہ چھاپے میں 13 غیر ملکیوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے جو منشیات کی شپمنٹ کے لیے بطور ضامن یرغمال بنائے گئے تھے۔ ان یرغمالیوں میں 8 تنزانیہ اور 5 نائجیریا کے شہری ہیں۔ اس کارروائی میں اے این ایف کسی مقامی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی۔ ترجمان نے اعلامیہ میں کہا ہے کہ مقدمہ سلیم بلوچ کے نام درج کر لیا گیا ہے۔
صحت کے عالمی ماہرین نے چین سے کہا ہے کہ وہ ملک بھر میں عمارتوں کے اندر سگریٹ پینے پر پابندی لگائے تاکہ تمباکو نوشی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے سبب اموات کی تعداد کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ دارالحکومت بیجنگ سمیت چند شہروں میں اب بھی انفرادی بین لاگو ہے، لیکن عالمی ادارے صحت اور تمباکو نوشی کی روک تھام کے دیگر اداروں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ایک جامع قانون سازی کی ضرورت ہے۔ چین میں 35.5 کروڑ افراد تمباکو نوشی کرتے ہیں اور سالانہ 10 لاکھ افراد تمباکو نوشی سے متعلق بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ شمالی اور وسطی شام میں مختلف محاذوں پر شدید لڑائی جاری ہے۔ حکومتی فورسز اور اتحادی ملیشیا، جنہیں روسی فضائیہ کی مدد حاصل ہے، 5 صوبوں میں باغیوں کے ٹھکانوں کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اس کے فضائی حملوں میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے کئی اہم ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں، لیکن بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ زیادہ تر حکومتی حملے اور فضائی کارروائیاں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر نہیں کی گئی ہیں۔ کینیڈا کے شہریوں نے ملکی تاریخ میں طویل ترین یعنی 11 ہفتوں کی الیکشن کیمپین کے بعد آج وفاقی الیکشنز کے لیے ووٹنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر ریکارڈ ساز یعنی چوتھی بار وزارت عظمیٰ کے امیدوار بنے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس بار ان کی سپورٹ میں کمی آئی ہے کیونکہ ان کے حریف جسٹن ٹروڈیو کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی کے شہر بون میں کلائمیٹ چینج پر کسی بھی ڈیل کی تیاری کے لیے مذاکرات کا آخری دور شروع ہو گیا ہے۔ 150 ممالک نے اقوام متحدہ کے پاس اپنی اپنی تجاویز جمع کرائی ہیں۔ مذاکرات کار 5 دن کے اجلاس میں کسی معاہدے کے مسودے پر اتفاق کرنے کی کوشش کریں گے، جس پر دسمبر میں ہونے والی سمٹ کے دوران سربراہان مملکت دستخط کریں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی کے مرکز اور یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس مقام حرمل شریف میں عالمی مبصرین کی تعیناتی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ظفر سید۔
مشرق وسطی کے دورے سے قبل پیر کو ہسپانوی شہر میڈرڈ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مبصرین کی تعیناتی کی بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسرائیل اس علاقے میں سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے وعدوں پر اپنی پوزیشن واضح کرے۔ ادھر اسرائیل کی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ان راہگیروں کو شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے جنہوں نے ایریٹریا کے ایک شہری کو مار ڈالا تھا جو سیکورٹی گارڈ کی گولی کا نشانہ بن کر زمین پر گر پڑا تھا۔ اس شخص کو غلطی سے جنوبی اسرائیل میں ایک بس اڈے پر فائرنگ کے دوران حملہ آور سمجھ کر گولی مار دی گئی تھی۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلیوں کا ایک ہجوم ایریٹریا کے اس شہری کو پیٹ رہا ہے جو زمین پر گرا ہوا ہے اور خون میں لت پت ہے۔
مغربی یورپ میں کیے جانے والے نئے اقدامات اور سرحدی راستوں کی بندش سے بلقان کے راستے شمال کی طرف بڑھتے ہوئے ہزاروں تارکین وطن میں اضطراب بڑھ رہا ہے اور صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ کروشیا نے اپنے شمالی ہمسائے سلووینیا سے کہا ہے کہ وہ روزانہ 5,000 تارکین وطن کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے، تاہم سلووینیا کے مطابق وہ صرف نصف تعداد قبول کر سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
آج کے سیربین کا بڑا موضوع، بھارت کے تجارتی مرکز ممبئی میں آج ہندو قوم پرست جماعت شیو سینا کے کارکنوں نے پاکستان اور بھارت کے کرکٹ منتظمین کے درمیان بات چیت نہ ہونے دی۔ شیو سینا کے کارکن زبردستی بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ کے دفتر میں گھسے۔ ان کے ہنگامے اور نعرے بازی کے پیش نظر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اہلکاروں کے ساتھ ملاقات کل تک ملتوی کر دی گئی۔ اب یہ بات چیت دہلی میں ہوگی، لیکن بھارتی اہلکاروں کے بیانات سے لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ کی بحالی فی الحال قدرے مشکل ہے۔ دہلی سے سہیل حلیم۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ شہریار خان اور ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی بی سی سی آئی کے نئے صدر ششانک منوہر کی دعوت پر ممبئی آئے تھے اور انہیں دسمبر میں دونوں ملکوں کے درمیان مجوزہ سیریز کے بارے میں بات چیت کرنی تھی۔ دونوں ملکوں نے آئندہ 8 برسوں میں 6 باہمی سیریز کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن باہمی رشتوں میں کشیدگی کی وجہ سے ابھی بھارت کی جانب سے دسمبر کی پہلی سیریز کو بھی ہری جھنڈی نہیں دکھائی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ پاکستانی وفد بی سی سی آئی کے صدر دفتر پہنچتا، شیو سینا کے کارکنوں نے وہاں پہنچ کر ہنگامہ کیا، جس کے بعد ملاقات کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ شیو سینا کے سینئر رہنما سنجے راوت:
پاکستان کے خلاف ہی لیا ہے نا لو ہاتھ میں، کوئی چوری اور ڈاکہ تو نہیں ڈالا ہے نا۔ پاکستان کے خلاف لوگوں کے من میں جو سنتپت بھاونا ہے اس کا پرتندتو شیو سینا کر رہی ہے۔ یہ دیش کی بھاونا ہے اور شیو سینا دیش بھاونا کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کے لیے جو وارتا ہونے والی تھی وہ روکنے کی کوشش کی ہے اور اس میں ہمیں کوئی نہ دکھ ہے نہ غم ہے، پاکستان کو ورودھ قائم رہے گا بس۔
شیو سینا بی جے پی کے ساتھ مل کر ریاستی حکومت چلاتی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ نے تو ابھی کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے، لیکن دلی میں بی جے پی کے وفاقی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ احتجاج کا حق تو سب کو حاصل ہے، لیکن اس قسم کی ہنگامہ آرائی کا نہیں۔
ہم لوک تانترک دیش ہیں اور لوک تانترک دیش میں کسی کو بھی اپنے ورودھ کو رکھنے کا، ورودھ کسی بھی مدعے پر کرنے کا اس کو ادھیکار ہے، لوک تانترک ڈھنگ سے ادھیکار ہے، لیکن ورودھ اور ادھنڈتا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔
ممبئی پولیس نے کئی شیو سینکوں کو گرفتار کیا ہے۔ کانگریس کے سابق وفاقی وزیر اور انڈین پریمیئر لیگ کے کمشنر راجیو شکلا نے کہا کہ ابھی صرف بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور پہلے سے ہی کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جانا چاہیے۔
بی سی سی آئی کبھی راشٹری ہتوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، تو جو پرستھتی اور جو اچت ہوگا وہی بی سی سی آئی ہمیشہ کرتی ہے۔ جب بھی انڈو پاکستان سیریز ہوتی ہے ہم نشچت روپ سے سرکار سے بھی صلاح لیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس طرح کا اپدرو کرنا اور بات چیت کا راستہ روکنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک سستی لوک پریتا کے لیے اس طرح کا کام کرنا بالکل اچت نہیں ہے۔
لیکن بی سی سی آئی کے سیکرٹری اور بی جے پی کے لیڈر انوراگ ٹھاکر نے واضح اشارہ دیا کہ بات چیت میں زیادہ پیش رفت کی امید نہیں کی جانی چاہیے۔
بورڈز کے بیچ میں بات چیت جاری رہ سکتی ہے، لیکن کرکٹ تب ہی ہوگا جب حالات سدھریں گے، دونوں دیشوں کی سرکاروں کے بیچ میں بات چیت ہوگی، اور دونوں بورڈ تبھی طے کر پائیں گے جب سرکاریں ایک لیول پر آ کر بات چیت کر رہی ہوں گی۔ اگر آپ دسمبر کی سیریز کی بات کرتے ہیں تو آج کے ماحول میں یہ نرنے آج مجھے کہنا آسان نہیں ہے، جب تک بات چیت کیندر سرکار کے ساتھ اور دونوں دیشوں کے بیچ میں نہیں ہوتی تب تک یہ سمبھو نہیں۔
ان کے بیان سے یہ نتیجہ خز کیا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ کے رشتے عنقریب بحال ہونے کا امکان کافی کم ہے۔ شیو سینا کی جانب سے پاکستانی امپائر علیم ڈار کی بھی مخالفت کی گئی ہے، جو جنوبی افریقہ اور بھارت کی کرکٹ سیریز میں امپائرنگ کر رہے ہیں۔ اس سیریز کا ایک میچ ممبئی میں بھی ہونا ہے جس میں علیم ڈار امپائرنگ کریں گے۔ راجیو شکلا نے کہا کہ امپائروں کا انتخاب آئی سی سی کے ہاتھوں میں ہے اور اس سلسلے میں آئی سی سی کے فیصلے کا احترام کیا جائے گا، اور علیم ڈار کے لیے مناسب حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ شیو سینا کی کارروائی پر زیادہ تر حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کی گئی ہے۔ جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا کہ اس سے جمہوریت اور ملک دونوں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ شیو سینا نے گزشتہ چند ہفتوں میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور حکومت میں شامل ہونے کے باوجود وہ خود اپنی ریاستی حکومت کے فیصلوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ چند روز پہلے اس نے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری کی کتاب کے اجرا کی تقریب روکنے کی کوشش کی تھی، اور اس سے پہلے منتظمین کو دھمکا کر غلام علی کا کانسرٹ منسوخ کرایا تھا۔ بہرحال دونوں بورڈز کے اہلکار اب کل دلی میں ملیں گے، لیکن راجیو شکلا اور انوراگ ٹھاکر کے بیانات سے لگتا نہیں ہے کہ انہیں کسی خاص پیش رفت کی امید ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
سہیل حلیم کے بعد میں نے یو اے ای میں بی بی سی اردو سروس کے اسپورٹس کارسپونڈنس عبدالرشید شکور سے بات کی اور پوچھا کہ جو کچھ ممبئی میں ہوا ہے اس کا یو اے ای میں کیا رد عمل ہے، آئی سی سی نے کیا کہا؟
آج آئی سی سی نے تمام صحافیوں کو اپنے ہیڈ کوارٹر مدعو کیا تھا۔ وہ تمام صحافی جو اس وقت پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز کی کوریج کے لیے آئے ہیں، تو ایک طرح کی بریفنگ ہوتی ہے جس میں آئی سی سی اپنے کام ہیں اس کے بارے میں میڈیا کو بتاتی ہے۔ تو جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، پہلا ہی سوال ہوا کہ یہ بتائیں بی سی سی آئی کے جو صدر دفتر میں جو دھاوا بولا گیا ہے شیو سینا کی طرف سے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آئی سی سی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ڈیو ریچرڈسن، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی تفصیلات کا بھی علم نہیں ہے کیونکہ میں یہاں سیدھا آ رہا تھا اس بریفنگ میں اور میں نے خود ٹی وی پر دیکھا ہے، تو وہ اپنا دامن بچا گئے۔ کچھ ہوتا بھی تو آئی سی سی براہ راست کوئی ابھی فوری طور پر اس کا رد عمل نہیں آتا، کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی کئی صورتحال ہوئی ہیں جس میں آئی سی سی اپنا دامن بچاتی رہی ہے۔
تو جو کھلاڑی ہیں ان کا کیا کہنا تھا، ان پر کیا اثر ہوا؟ اس لیے کہ یہ تو دونوں طرف جوش و خروش والی کرکٹ ہوتی ہے نا، تو وہ اب کہاں ہیں؟
بالکل صحیح بات آپ نے کہی کہ یہ ایشز سے بھی بڑھ کر ہے سیریز۔ جب پاکستان اور بھارت کھیلتے ہیں تو جو شائقین ہیں اور جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کا جو جوش و خروش ہوتا ہے، مالی طور پر جو فائدہ ہوتا ہے اس سیریز سے، وہ بہت زیادہ ہے۔ کھلاڑیوں سے میری ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ آج پاکستانی ٹیم کی کوئی پریکٹس نہیں تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو کھلاڑیوں پر اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی دورے پہ جانا ہے، انہوں نے ہی میدان میں اترنا ہے۔ اب ماضی میں بھی اس طرح کی جب صورتحال ہوئی تھی 1999 میں جب پاکستان کی ٹیم بھارت جا رہی تھی، تو اس وقت شہریار خان جو آج کل پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، اس وقت وہ ٹیم کے مینیجر تھے، تو اس وقت بھی فیروز شاہ کوٹلا گراؤنڈ کی ایک پچ کو کھود دیا گیا تھا اور کولکاتہ میں بی سی سی آئی کے دفتر پر دھاوا بولا گیا تھا، لیکن پاکستان کی ٹیم اس صورتحال کے باوجود گئی اور وہاں انہوں نے 3 ٹیسٹ میچز کھیلے تھے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، اب سیکیورٹی کے خدشات اور یہ ساری چیزیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ابھی بنگلہ دیش کا دورہ منسوخ کیا ہے آسٹریلیا نے، تو وہ کھلاڑیوں پر جو ہے وہ کوئی پریشر ڈالنا نہیں چاہتے کیونکہ پھر یہ کھلاڑی جو ہے وہ ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی طرف سے کارکردگی اچھی دیکھنے میں نہیں آتی۔ تو ابھی تک اس بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں سے شاید کوئی بات نہیں کی ہے براہ راست، کھلاڑیوں کی رائے نہیں جاننی چاہیے، وہ خود ہی اتنا پرجوش ہے کہ بس اسی طرح یہ سیریز ہو جائے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو مالی منافع ہونا ہے اس سیریز سے وہ اسے ہو اور کرکٹ روابط بحال ہو جائیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام نے کھلاڑیوں سے یا ٹیم مینجمنٹ سے بھی بات کی ہو کہ بھئی آپ لوگ ان حالات میں جہاں پر اس وقت بھارت میں کہنا چاہیے کہ انتہا پسندی اپنے زوروں پر ہے، تو کھلاڑی یا ٹیم آفیشل جو ہے وہ وہاں جا کر کھیلنے کے لیے تیار ہیں بھی یا نہیں؟
تو عبدالرشید شکور، آپ نے خود بھی کہا کہ ایشز کا وہ زور و شور نہیں ہوتا جو انڈیا پاکستان کے درمیان ہوتا ہے، پھر مالی اعتبار سے بھی جو نفع بخش یہ سیریز ہوتی ہے شاید ہی کوئی اور ہوتی ہو، لیکن اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ خواہش ہے کہ یہ ہو جائے تو بھائی یہ تو اس وقت ہوگا نا جب تیار ہوں گے لوگ، نہ نومن تیل ہے نہ رادھا ناچنے کو تیار ہے، تو یہ سب ہوگا کیسے؟
بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان جو ہیں وہ ایک بہت ہی منجھے ہوئے سفارتکار ہیں، تو انہیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ یہ معاملہ صرف کرکٹ کا نہیں ہے۔ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اور بھارتی کرکٹ بورڈ اگر راضی بھی ہو جاتے ہیں، سیریز کھیل لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک فل سیریز ہے جس میں 2 ٹیسٹ میچز ہیں، 4 ون ڈے ہیں، 2 یا 3 ٹی20 ہیں، ایک مکمل سیریز ہے کہ جو ایم او یو سائن ہوا تھا उसके तहत 8 साल में 6 सीरीज खेलनी है। तो अभी पहली सीरीज हुई नहीं है और हालात आप देख सकते हैं कि भारत में इस वक्त क्या है। तो शहरयार साहब को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद सोचना चाहिए कि इन हालात में वो अपने खिलाड़ियों को अब चूंकि सूरत हाल ये है कि भारत चाहता है कि ये सीरीज हो उसमें ट्राई सीरीज कर दी जाए या वनडे मैचेस कर दिए जाएं, लेकिन भारत जो है तजज्जुब का शिकार है वो इस तरह का फैसला करने में कि वो दो तरफा सीरीज खेले, क्योंकि भारतीय अवाम का भी रद्द अमल जो है उसको पता है कि क्या होगा, शिद्दत पसंदों का जो रद्द अमल होगा, हुकूमत की तरफ से अभी इजाजत ही नहीं मिली है, मामला जो है वहां तक अभी गया ही नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश में है कि किसी तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजी हो जाए, लेकिन भारत क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी हुकूमत की तरफ देख रहा है कि अगर हुकूमत की तरफ से इजाजत मिलती है तो ये इतलात भी थी कि ये सीरीज जो है मुख्तसर करके भारत में खेली जाए और ट्राई सीरीज कर दी जाए, सहपरी की सीरीज कर दी जाए जिसमें बांग्लादेश को भी इन्वॉल्व कर ले। तो इस तरह जो है वो क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो नए सदर आए हैं शशांक मनोहर, उन्होंने ये वाजे कर दिया था कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान नहीं होने देंगे, जो इस बात का इशारा था कि किसी ना किसी तरह कोई एक आध ऐसी सीरीज खेलने जो वनडे सीरीज हो या T20 सीरीज हो कि जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ फायदा मिल हो जाए।
متحدہ عرب امارات سے یہ تھے ہمارے چیف اسپورٹس کورسپونڈنس عبدالرشید شکور، اور ان سے اس گفتگو کے بعد میں نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کے صدر مسٹر ظہیر عباس کی رائے بھی جاننا چاہیے، اور یہ بھی کہ آئی سی سی کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں۔
بات اصل یہ ہے کہ بات چیت ہونے گئی ہے اور بہت پازیٹو رجحان تھا انڈین کرکٹ بورڈ کا بھی، تو انہوں نے ہم کو بلایا اور وہ ہم سے بات کرنا چاہتے تھے، ایک دفعہ پہلے بھی بات چیت ہوئی تھی، ابھی انہوں نے بلا لیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ضرور ہے کہ انڈیا بھی کچھ سوچ رہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی آپس میں کرکٹ شروع ہو جائے، یہ میرا ذاتی خیال ہے۔
ٹھیک ہے،
اب سچویشن کیا ہوتی چلی جا رہی ہے یا کیا ہوگی اس کا میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان کے میچز اگر ہوں گے تو پاکستان کرکٹ کے لیے اور انڈین کرکٹ کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو پاکستانی اور ہندوستانی جو پھیلے ہوئے ہیں ان کا انٹرسٹ اس میں ہوگا، اور یہ ایسے سے بڑے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس کی فالوئنگ بھی کافی ہے، تو آئی ایم ہوپنگ کہ کوئی پازیٹو رزلٹ ان باتوں کا نکلے۔
آپ نے خود کہا کہ دونوں کے حق میں ایسی کرکٹ کا ہونا، لیکن آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بہت بڑا ادارہ ہے، دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی کرکٹ کھیلنے والے ممالک کی ہے، ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر فیفا فٹ بال ایسوسی ایشن کے سامنے یہ حرکت ہوتی، وہ ایسی چیزوں کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیتا۔ اولمپک کمیٹی کے سامنے ہوتی تو راندہ یا درگاہ ہو جاتے وہ ممالک۔ آئی سی سی کے پاس، سر اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کیا یہ پوچھو دانت نہیں ہے؟
دیکھیے، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرا جو بینگ اے پریزیڈنٹ، میرا کوئی بہت بڑا رول اس چیز میں نہیں ہے، اور چیئرمین جو ہوتا ہے وہ آئی سی سی کا انچارج ہوتا ہے۔
اچھا، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے جی۔ تو جو مجھ کو حیثیت کرکٹر جو چیز سمجھ میں آتی ہے جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہی میں نے عرض کیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ فیفا ہوتی تو کیا کرتی اور اولمپکس ہوتی تو کیا کرتی، تو یہ سوال اب مجھ سے نہیں، آپ چیئرمین آئی سی سی سے پوچھیں، وہ آپ کو ٹھیک صحیح جواب۔
بالکل بالکل منطقی جواب ہے ظہیر عباس صاحب آپ کا، پریزیڈنٹ کا نہیں بلکہ یہ چیئرمین کا کام ہوتا، لیکن اب ان تک گوش گزار تو ہوگی نہ یہ بات، کیا خیال ہے؟ آئی سی سی کے پاس اتنے اختیارات تو ہونے چاہیے نا کہ وہ اس قسم کی حرکتوں کو روک سکے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق علیم ڈار کو دھمکی ملی ہے کہ وہ انڈیا کے کسی میچ کی امپائرنگ نہ کرے ورنہ کوٹ ان کوٹ دیکھ لیں گے، کیا ہے سر یہ کرکٹ تو نہیں ہے؟
جو بھی آپ فرما رہے ہیں بحیثیت ایک نیوٹرل بندے کے، جو آپ فرما رہے ہیں، اگر میں بھی بحیثیت ایک نیوٹرل بندے کے بات کروں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن میں نے کہا نا بھی کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو دیکھیں جو بورڈ ہوتے ہیں وہ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میچز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بائیلیٹرل۔ بہت سی جگہ ایسی آتی ہیں کہ جہاں کوئی کسی کے پاس کھیلنا نہیں چاہتا، وہ اس کے بورڈ کی مرضی ہوتی ہے۔ اب جو باقی دوسری چیزیں ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ جی یہ تو کرکٹ نہیں ہے اور دم دھڑاتا ہے، یہ ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے، آپ نے خود یہ بہت سنا ہوگا۔ اس سے پہلے جو میچ ہوا تھا साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसमें भी काफी बोतलें फेंकी गई थी। बात दरअसल ये होती है, दुनिया तो खैर देख रही है, लेकिन ये जो काम है ये मेरा मेरे से ज्यादा साउथ अफ्रीका का और इंडिया के आपस के ताल्लुकात का है कि वो उसको चीज को किस तरह से ले, कोई आया किसी प्लेन को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो मेरा ये ख्याल है कि इन दी एंड वो यही है कि दोनों मुल्कों ने यही सोचा कि भाई बात यह है कि छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, क्रिकेट होनी चाहिए और क्रिकेट हो रही है और हम यही चाहते हैं। वो कुछ जज्बाती लोग भी होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, दुनिया के और कोनों में भी है, लेकिन हमको उनसे बालातर होकर सोचना पड़ेगा।
ये थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के सदर मिस्टर ज़हीर अब्बास। भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, अदम रवादारी का तज़िया हम कुछ मिनट बाद करेंगे। पहले भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खबर। वहाँ हिंदू और मुसलमानों ने गाय कशी पर पाबंदी या अदम पाबंदी से मुतालिक कानून को नाफिज करने के लिए अदालतों में हिंदू और मुसलमानों ने जो मुतज़ाद रिट दरख्वास्तें दर्ज कराई थीं उन्हें अदालत ने खारिज तो कर दिया, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जम्मू में मुसलमानों पर हुए हमलों में बुरी तरह झुलसे हुए एक नौजवान की मौत के बाद हालात फिर एक बार कशीदा हैं। नौजवान की मौत के बाद आज वादी में हड़ताल की गई और सख्त सिक्योरिटी पाबंदियों के बावजूद लोगों ने मुजाहरे किए। इस दौरान दिल्ली में एक मुसलमान रुकन असेंबली पर हिंदू इंतहा पसंदों ने स्याही फेंक कर उनको जलील करने की भी कोशिश की। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
वादी भर में की गई इस एहतजाजी हड़ताल के बायस आम जिंदगी मुतासर हुई। सख्त नाकाबंदी और भारी तादाद में पुलिस और नीम फौजी अहलकारों की तैनाती के बावजूद लोगों ने जगह जगह मुजाहरे किए। जाहिद रसूल की लाश जब इनके आबाई कस्बे में पहुंचाई गई तो हजारों लोगों ने इनके जनाजे में शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। कमसिन जाहिद रसूल भट्ट 9 अक्टूबर को दो साथियों के हमरा एक ट्रक में जम्मू से श्रीनगर आ रहे थे कि हिंदू अक्सरियती जिला उधमपुर में ट्रक को हिंदू हुजूम ने रोका और इसके अंदर पेट्रोल बम फेंका। जाहिद और शौकत बुरी तरह झुलस गए और इन्हें इलाज के लिए नई दिल्ली मुंतकल किया गया। जाहिद कल सुबह दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल में इंतकाल कर गए, जिसके बाद रुकन असेंबली इंजीनियर रशीद ने वहाँ एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की, लेकिन प्रेस क्लब जाते हुए हिंदू इंतहा पसंदों ने इनके चेहरे पर स्याही फेंक दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी के इख्तदार में भारत की सियासत जमहूरियत की बजाय मजहबी इंतहा पसंदी के खतूत पर चल पड़ी है।
तो ये अच्छी बात नहीं है। हम बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी से ही अपील करना चाहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप सबों के प्रधानमंत्री हो। खुदा के लिए आप इस देश को बचाइए। अगर आप चाहते हैं कि यहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहे तो फिर गाय से ज्यादा इंसान की कदर करनी है और साक्षी महाराज जैसे लोगों को लगाम देनी है।
वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इंजीनियर रशीद पर हमले की मजम्मत की है और कहा है कि उधमपुर में हुई वारदात के सिलसिले में कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। दरियासना हड़ताल से आम जिंदगी मुतासिर हुई और हुक्काम ने नौकरियों के लिए मुजवजा इंटरव्यूज और तालीमी इदारों के इम्तहानात को मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आला मुफ्ती सईद ने जाहिद के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए की नकद इमदाद और इनमें से एक फर्द को नौकरी देने का ऐलान किया, लेकिन अपोजिशन रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जाहिद की मौत के लिए मुफ्ती सईद और नरेंद्र मोदी बराह रास्त जिम्मेदार हैं। तजारती अंजुमनों ने भी हड़ताल को हक बजानिब करार देते हुए मुफ्ती सईद से इस्तीफे का मुतालबा किया है। इस दौरान हुक्काम ने अलहदगी पसंदों को अपने घरों में नजरबंद किया। हिजब इख्तलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनमा अली मोहम्मद सागर का कहना है कि ऐसी वारदातों से कश्मीरी दोबारा मुसलह तशद्दुद पर आमादा हो सकते हैं।
सारे मुल्क की सियासत चलाने के लिए वो कश्मीर को लॉन्चिंग पैड बना रहे हैं, यहाँ ऐसे हथकंडे कर रहे हैं ताकि उनको मुल्क में फायदा मिले। यहाँ मुसलमानों को अलग कर अलग थलग कर रहे हैं, उनके साथ जातियां कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं लोगों को। आप कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है, बड़ा ही सीरियस मामला है। आपको पता है अभी हालात ठीक होते हैं, अभी घंटे में हालात खराब हो जाते हैं। ऐसे सूरज हाल में क्या प्रवोक कर रहे हैं आप यहाँ के लोगों को? क्यों आप उनको प्रवोक कर रहे हैं और वो किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाए जिससे यहाँ हालात खराब हो जाए?
वाजह रहे, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कश्मीर की हाई कोर्ट ने 3 जजों पर मुश्तमिल एक फुल बेंच कायम किया था और इस बेंच ने 83 साल कबल हिंदू दौरे इख्तदार में बनाए गए गाय कुशी के कानून के निफाज का मुतालबा करने वाली तमाम रिट दरखास्तों या इनके रद्दअमल में अब तक सामने आए ज़ैली अदालतों के हुक्मनामों को कलअदम करार दिया। ताहम जाहिद की मौत से बीजेपी की नई सियासत और इससे मुसलमानों को दरपेश मसाइल एक बार फिर सियासी और समाजी हलकों में जेर बहस हैं। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
उधर कराची की एक मुकामी अदालत ने 27 भारतीय माहीगीरों को जेल भेजा है। इन पर गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करने का इल्जाम था। कराची से रियाज सुहेल।
डाक्स पुलिस का कहना है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने इन माहीगीरों को 2 रोज कबल गिरफ्तार किया था, जिन्हें इतवार को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने आज इन्हें मकामी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें लांडी जेल भेज दिया, जहाँ पहले ही 3 दर्जन से ज्यादा भारतीय माहीगीर कैद हैं। سنیچر کو گرفتار کیے گئے ماہی گیروں پر بھی پاکستان کی سمندری حدود میں بغیر اجازت داخل ہونے اور مچھلی کے غیر قانونی شکار کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کی جانب سے ماہی گیروں کی گرفتاریاں عام معمول ہیں۔ سمندری حدود کا تعین نہ ہونے اور ماہی گیروں کی کشتیوں میں جدید آلات کے فقدان کی وجہ سے ماہی گیروں کو گرفتاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دونوں ممالک کے ماہی گیر سزائیں مکمل ہونے کے بعد اس وقت تک رہائی حاصل نہیں کرتے جب تک دونوں پڑوسی ممالک کے تعلقات بہتر ہوں اور جذبہ خیر سگالی کے اظہار کے طور پر انہیں آزادی کا پروانہ دیا جائے۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے ماہی گیروں پر فائرنگ کر انہیں گرفتار کیا، جس میں ایک ماہی گیر زخمی بھی ہو گیا۔ تاہم پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے اعلامیہ میں اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، احمد رضا کے ساتھ۔
پاکستانی بیٹسمین اظہر علی کو اپنی ساس کے انتقال کی وجہ سے متحدہ عرب امارات سے وطن واپس لوٹنا پڑ رہا ہے، اور اب وہ دبئی میں جمعرات سے شروع ہونے والے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ پاکستانی ٹیم کے مینیجر انتخاب عالم نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ اظہر علی فٹ ہو گئے تھے اور ان کی دوسرے ٹیسٹ میں شرکت یقینی تھی، مگر اب یہ ممکن نہیں۔ اظہر علی پیر میں انفیکشن کے سبب انگلینڈ کے خلاف ابوظہبی ٹیسٹ نہیں کھیل سکے تھے اور ان کی جگہ شعیب ملک کو کھلایا گیا تھا، جنہوں نے پہلی اننگز میں شاندار ڈبل سینچری سکور کی تھی۔ دوسری طرف پاکستانی آف اسپنر بلال آصف آج چنئی میں اپنے بالنگ ایکشن کے ٹیسٹ کے بعد انگلینڈ کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ کھیل سکیں گے۔ بلال کا بالنگ ایکشن اس ماہ کے شروع میں زمبابوے کے خلاف ہرارے میں کھیلے جانے والے تیسرے ایک روزہ میچ میں مشکوک قرار پایا تھا۔ انہیں اس ٹیسٹ کا نتیجہ آنے تک کھیلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں لیگ اسپنر یاسر شاہ کمر میں تکلیف کی وجہ سے نہیں کھیل سکے تھے، اور پاکستان کو تین فاسٹ بالروں کے ساتھ ایک ہی اسپیشلسٹ اسپنر ذوالفقار علی پر انحصار کرنا پڑا تھا۔ کپتان مصباح الحق نے ٹیم کو بہتر اسپن کور نہ ملنے پر مایوسی کا بھی اظہار کیا تھا۔ ادھر سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر مارلن سیمویلز کا بالنگ ایکشن مشکوک قرار پایا ہے، اور اب انہیں بھی 14 دنوں میں ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا، مگر نتیجہ آنے تک انہیں کھیلنے کی اجازت ہوگی۔ ان کے بالنگ ایکشن پر تیسری بار اعتراض ہوا ہے۔ آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ میں گراس آئیلٹ میں پاکستان کے خلاف دوسرا ایک روزہ میچ ویسٹ انڈیز نے 3 وکٹوں سے جیتا ہے، اور انگلش فٹ بال کلب لیڈس یونائٹیڈ کے ہیڈ کوچ اووے روسلر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کی برطرفی سنیچر کو چیمپئن شپ لیڈرز برائٹن کے ہاتھوں لیڈز یونائٹیڈ کی شکست کے بعد عمل میں آئی ہے۔
کمنگ اپ اسلام آباد۔
کھیلوں کا احوال، احمد رضا کی زبانی۔ اور پروگرام کے دوران انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی ابھی ای میل میرے پاس آئی ہے، اس میں لکھا گیا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آج علیم ڈار کو جتنے بھی انڈیا کے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میچ ہیں ان کی سیریز سے وڈرا کر لیا، اس سے ہٹا لیا ہے۔ دیکھیں گے اس کا احوال بعد میں۔ سربین کے نصف پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ خبروں کی ذمہ داری ہے آج عبداللہ فاروقی کی۔
پا
پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ کرکٹ کی بحالی کے لیے کیے جانے والے مذاکرات ہندو نواز بھارتی تنظیم شیو سینا کے مذاکرات کی جگہ پر حملے کے بعد ملتوی ہو گئے ہیں۔ یہ مذاکرات بھارتی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ششانک منوہر اور ان کے پاکستانی ہم منصب شہریار خان کے درمیان آج ہونے تھے۔ صحت کے عالمی ماہرین نے چین سے کہا ہے کہ وہ ملک میں عمارتوں کے اندر سگریٹ پینے پر پابندی لگائے تاکہ تمباکو نوشی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے سبب اموات کی تعداد کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ شام کے صوبے حلب میں باغیوں کے ایک دھڑے کے کمانڈر حکومت کی کارروائیوں کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں۔ گروپ نور الدین زنگی کا کہنا ہے کہ ناصف اسماعیل شدید لڑائی کے دوران مارے گئے ہیں۔ کینیڈا کے شہریوں نے ملک کی تاریخ میں طویل ترین یعنی 11 ہفتوں کی الیکشن کیمپین کے بعد آج وفاقی الیکشن کے لیے ووٹنگ کی جا رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی۔ سربین کا بڑا موضوع پاک بھارت کرکٹ تعلقات، پاک بھارت کرکٹ کے اعلیٰ اہلکاروں کی بات چیت جو انڈین کرکٹ بورڈ کے ممبئی کے دفتر میں ہوا چاہتی تھی، وہ شیو سینا کا ہلا بولے جانے کے سبب نہ ہو سکی۔ آئیے اس کا ذرا تجزیاتی پہلو بھی دیکھ لیں۔ ایک نہیں پے در پے ایسے واقعات کئی ایک ہیں جو اندیا دے رہے ہیں کہ بھارت میں کم از کم ایک طبقہ ایسا ضرور ہے جس میں رواداری، برداشت اور اقلیتوں کے ساتھ بھائی چارہ جیسی پرمپرا یا روایت لگتا ہے دم توڑ رہی ہے۔ میں نے اسی تناظر میں صحافی، تجزیہ کار اور کاروان نامی میگزین کے ایڈیٹر ہرتوش سنگھ بل سے بات کی اور انڈین کرکٹ بورڈ کے دفتر پر آر ایس ایس شیو سینا کے انتہا پسندوں کے حملے کی بابت جاننا چاہا۔ یہ پوچھا کہ یہ ایک محدود لوگوں کی نمائندگی ہے، یہ بات یہ لوگ پورے ملک بھر کی کر رہے ہیں۔
ایک تو بھارت کے کچھ موجودہ حالات ہیں جس میں کئی گھٹنائیں گھٹی ہیں بھی، پر شیو سینا کو آپ دیش کی آواز نہیں مان سکتے ہیں۔ شیو سینا کی پالیٹکس ایک عجیب طرح کی پالیٹکس رہی ہے۔ پہلے ٹمیلینز پہ اٹیک کیا تھا، پھر مسلمانوں پہ، مائنورٹیز پہ اٹیک کیا تھا۔ ان کا ٹارگٹ آف اٹیک بدلتا رہتا ہے اپنی پولیٹیکل ستھتی دیکھتے ہوئے۔ آج کل ان کا سب سے بڑا ڈر ہے کہ بی جے پی ان کی کانسٹیٹوئنسی جو بامبے میں خاص کر ہے اسے ڈسٹروئے کر رہا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اس کانسٹیٹوئنسی کو بچانے کے لیے ہمیں بی جے پی سے زیادہ ایکسٹریم یا ہارڈ لائن پوزیشن لینی پڑے گی۔ کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی غلام علی کو ہم بامبے میں پرفارم کرنے نہیں دیں گے، تو غلام علی باقی بھارت میں کہیں بھی جا کے پرفارم کریں وہاں پہ کوئی دقت نہیں آئے گی۔ یہی بات انہوں نے یہاں پہ اٹھائی ہے، وہ ایک پاکستان کو ایک ذریعہ بنا رہے ہیں اپنی جو ریڈیکل پالیٹکس ہے بی جے پی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ میرے کو نہیں لگتا کہ شیو سینا کی آج کی جو پالیٹکس ہے اس کے لیے کسی بھی طور پہ کچھ حد تک بامبے میں سپورٹ ضرور ہوئے، بامبے کے باہر کہیں بھی یہ سپورٹ نہیں ملے گا۔
تو ہرتوش سنگھ بل جی، بھارت کے بارے میں یہ رہا ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، سہنے کی عادت ہے، لیکن اب جو بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے تو جو باہر یہ سنکیت سگنل جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ بھارت کو کہاں لے جائے گا؟
دیکھیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ بھی نہیں صحیح ہے کہ بھارت کے الپسنکھیک ہمیشہ ہی پروٹیکٹڈ تھے، دنگے ہوئے ہیں۔ باقی کئی مائنورٹیز پہ، سکھوں میں 84 میں کانگریس کے شاسن پہ بہت بڑا اٹیک ہوا ہے، 2002 گجرات میں مسلمانوں پہ بہت بڑے اٹیک ہوئے ہیں، پر آج بی جے پی جب باہر میں آ کے ایک آفیشیل سینکشن جو دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کو، جس طرح کے وہ بیان دیکھ رہے ہیں وہ انڈیا میں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ لوگ کھل کے، سینئر منسٹر، سینئر لوگ ایسی چیزیں بولیں۔ بھارت کے باہر جو بھی دقت ہوئے ہوئے، دقت تو یہ سب سے پہلے ہمارے لیے ہے، ہمیں یہاں پہ لڑنا پڑے گا کہ یہ دیش جس کارن سے بنا تھا، جن مولوں پہ بنا تھا، جو کچھ کہہ کے یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا تھا، اس کے لیے ہم کہاں تک لڑائی کر سکتے ہیں اور کیا بدل سکتے ہیں۔ اس کا اثر باہر تو ضرور پڑے گا ہی پڑے گا، پر باہر جو اثر پڑے گا وہ پڑے گا اکنامک حالاتوں پہ، انویسٹرز پہ، بھارت کے بارے لوگوں کے اوپینین پہ، پر سب سے بڑا پرابلم تو جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے ہے۔
تو یہ اکنامک جو حالات ہیں ان پر اثر ہوگا۔ تو مودی حکومت کو جو لوگ لے کر کے آئے تھے ان میں سب سے آگے آگے انٹرپرینیور تھے، کاروباری تھے، تو انہیں یہ تو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ آر ایس ایس والے، یہ لوگ جو ہیں یہ سب کر سکتے ہیں۔ تو اب ان کی سوچ کیا ہے؟ وہ لوگ جو مودی جی کی کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے وہ کیا سوچ رہے ہیں؟
دیکھیے ایک طرح کا پیراڈاکس ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ اب اسٹاک مارکیٹ میں جب زیادہ پیسے لگا دیتے ہیں نا، تو اسٹاک مارکیٹ میں ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے آپ اس کو اگنور کرنے لگتے ہیں۔ तो मेरे को लगता है बिजनेस कम्युनिटी का भी मोदी के साथ यही हाल है कि मोदी में इतना इन्वेस्ट किया हुआ है कि वो मोदी की बुराइयां और जो मोदी की प्रॉब्लम है अब ये अच्छी तरह से उन्हें इसका नहीं पता लग रहा है कि ये बात कहां तक जा सकती है। जो आपने पहली बात की थी इसको मैंने शुरू में ही उठाया था कि ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ये जो मैनेजर्स हैं, बिजनेस वाले हैं, इनको क्या चाहिए? गुड गवर्नेंस चाहिए, इन्हें एफिशिएंसी चाहिए। पर कभी भी उन्होंने रुक के ये सवाल नहीं पूछा कि ये गुड गवर्नेंस फॉर व्हाट, एफिशिएंसी फॉर व्हाट, वैल्यूज क्या हैं इस सरकार की, मोदी क्या वैल्यूज लेके इस देश में आया है, वो वैल्यूज आरएसएस की वैल्यूज थी। तो ये जो बिजनेस वालों ने मोदी को सपोर्ट दिया था, जिन्होंने पैसे डाले थे, जिन्होंने अपनी टेक्निकल नॉलेज कैंपेन में डाली थी, असल में उन्होंने सर्विस आरएसएस की थी। ये इलेक्शन के समय भी मैंने कहा था और आज ये बात सच हो रही है।
तो फिर यहाँ से बात कहाँ जाती है?
देखिए, बात तो यही जाती है कि इसका रोक यही है कि इलेक्शन आज बिहार में है, इंडियन डेमोक्रेसी के क्या नतीजे निकलेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूशन में कितना जोश है, हमारे जैसे लोग ये जो दिक्कतें आ रही हैं इनको कितनी जोर से अपोज कर सकते हैं और ये कहाँ जाके रुकेगी, इसका हल तो यही है, उसके अलावा तो नहीं है। अगर हमें लगने लगे कि मेजोरिटी सच में इस तरफ जा रही है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, पर मेरे को नहीं लगता आज भी कि मेजोरिटी इस तरफ जा रही है। मोदी सरकार को 30% की बैकिंग थी, उस 30% में भी से आप सोचिए 10-12% कम से कम इकोनॉमिक एफिशिएंसी के कारण इन्होंने बैक किया था। मेरे को लगता है धीरे धीरे ये चीजें रियलाइज की जाएंगी कुछ आगे 1-2 सालों में, इलेक्शनों में। एक जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बिल्डअप हो रही है, चाहे राइटर्स में हो, चाहे इंटेलेक्चुअल्स में हो, लोगों में हो, मेरे को लगता है ये बढ़ेगी।
ये थे सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और कारवान मैगज़ीन के एडिटर हरतोष सिंह बल, जिनसे मैंने दिल्ली में बात की थी। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक शुदगान में 1 सिक्योरिटी अहलकार और 3 अस्करियत पसंद भी शामिल हैं, जबकि सूबे के इलाके बोलान में बिजली के टावर्स को भी धमाका खेज मवाद से नुकसान पहुँचाया गया है। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
सिक्योरिटी अहलकार के हलाकत का वाकया जिला अरनाई में पेश आया। क्वेटा में फ्रंटियर कोर के तर्जमान के मुताबिक अरनाई के इलाके खोस में नामालूम अफराद ने सुरंगें बिछाई थी। एफसी के अहलकार इनको साफ करने में मसरूफ थे कि इस दौरान एक बारूदी सुरंग फट गई। बारूदी सुरंग फटने से एफसी का एक अहलकार हलाक हुआ। इस वाकये की जिम्मेदारी कलदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। तंजीम के तर्जमान ने दावा किया कि सिक्योरिटी अहलकारों को रिमोट कंट्रोल बम के जरिए निशाना बनाया गया। उधर ईरान से मुतसिल जिला पंजगुर में फ्रंटियर कोर ने एक कार्रवाई की है। एफसी के तर्जमान के मुताबिक ये कार्रवाई पंजगुर के इलाके तस्ब के पहाड़ी इलाके में एक कलदम तंजीम के ठिकानों के खिलाफ की गई। तर्जमान ने दावा किया कि इस कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक हुए। तर्जमान के मुताबिक अस्करियत पसंदों के ठिकाने से असलह गोला बारूद भी बरामद किया गया। एफसी के तर्जमान का कहना है कि हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक अस्करियत पसंद तंजीम से था, लेकिन आजाद जराये से इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों से 3 अफराद की लाशें भी बरामद हुई हैं। 2 अफराद की लाशें जिला बारकान के इलाके दामान से बरामद की गईं। जिला इंतजामिया के जराये ने बताया कि दोनों अफराद को गोलियां मारकर हलाक करने के बाद उनकी लाशें इस इलाके में फेंक दी गई थी, जबकि तीसरी लाश कोटा करीब मस्तों के इलाके दश्त से बरामद की गई। तीनों लाशों की शिनाख्त ताहाल नहीं हुई। बिजली के टावरों को उड़ाने का वाकया जिला कच्ची के इलाके बोलान में पेश आया। कच्ची में इंतजामिया के जराये के मुताबिक लामालूम अफराद ने बोलान में अबगुम के इलाके में बिजली के टावरों के साथ धमाक खेज मवाद नसब किया था। धमाक खेज मवाद पटने से 4 टावरों को नुकसान पहुंचा, जिसके बायस कोयटा समेत 7 अजला को बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। इस वाकये की जिम्मेदारी कलदम यूनाइटेड बलोच आर्मी ने कबूल की है, जबकि कलदम बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने तुर्बत शहर में गुज़िश्ता शब सैटेलाइट टाउन के इलाके में एक हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी इसराइल जा रहे हैं, उनका इस वक्त और इस दौरे का एजेंडा है क्या? मकबूजा बैतुल मकदस, उसके अतराफ और गजा समेत दीगर इलाकों में पिछले चंद दिन के पुरतशद्दुद वाकयात में 45 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। चंद इसराइली यहूदी भी हलाक हुए हैं। इसराइली नाकाबंदी और कशीदगी में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में जॉन कैरी के दौरे से फायदा होगा क्या? मैंने यही सवाल यरूशलम में सहाफी हरिंदर मिश्रा से किया।
देखें, फायदा तो उस तरह से कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों ही फरीक ने अमेरिका पर निशाना लगाया है और दोनों ही तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका ने जिस तरह के किरदार निभाया है इस पूरे ایپیسوڈ میں اور یہ جس طرح سے یہاں پر تشدد کو لے کر کے سارے جو واقعات جو ہوئے ہیں اس میں اس کا جو رول ہے اس پر دونوں ہی طرف سے تنقید کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ نے کسی طرح کا کوئی انیشیٹو نہیں لیا جس کی وجہ سے حالات جو ہیں اور بگڑتے گئے۔ حالانکہ صحیح معنی میں دیکھا جائے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل اسرائیلی جو لیڈرشپ ہے یا پھر جو فلسطینی لیڈرشپ ہے وہ دونوں ہی پوری طرح سے ناکام رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کا پاپولر موومنٹ ہے جو کہ زمین سے نکلا ہے اور یہ جو لوگ جو اس میں شریک ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اس میں سارے حملے کیے ہیں یا جو بھی دونوں ہی طرف سے جو حملے ہوئے ہیں وہ لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی کیا ہے۔ اس میں کسی تنظیم کا کوئی رول نہیں رہا ہے، اس میں کسی سرکار کا کوئی کردار نہیں رہا ہے، یہ سارا جو ہے انیشیٹو یہ لوگوں کا خود کر رہا ہے۔
ہریندر مشرا، اب تک 45 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے، اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں، علاقے بند کر دیے گئے ہیں، مسجد اقصی اور اطراف والے، یہ جو نوجوان ہیں جو تنگ آمد بجنگ آمد کے اوپر آئے ہوئے، انہیں کیسے کنٹرول کرے گا کوئی؟
انہیں کنٹرول کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو انریسٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، لوگوں کو لگ رہا ہے جیسے یہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی سولیوشن انہیں نظر نہیں آ رہا، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ اسی طرح سے مشکلات کا ان کا سامنا رہے گا۔ مشرق یروشلم کے بہت ہی قریب کا علاقہ ہے جہاں پر میں ہوں، یہاں پر پولیس نے پوری طرح سے ناکہ بندی کر رکھی ہے، یہاں بارڈر سیکورٹی فورس تعینات ہیں، خاص کر کے عرب جو علاقے ہیں ان کی پوری طرح سے ناکہ بندی کر رکھی ہے، ان کو آنا جانا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے، جو گاڑیاں ہیں ان کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے اور جس طرح سے گاڑیوں کی چھان بین ہو رہی ہے اس سے ظاہر ہے کہ ایک غصہ جو ہے اس کو دبانے کے بجائے اس غصے کو اور بڑھایا جا رہا ہے اور یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ اور یہ نہ صرف یروشلم، اب یہ جو غصہ جو ہے یہ باقی علاقوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے اور جس کا اثر گزشتہ روز بیرشیوا میں دیکھنے کو ملا۔ بیرشیوا میں جس 21 سال کا جو نوجوان نے جو کل حملہ کیا وہ تو اسرائیلی سٹیزن تھا، وہ ان کا اسرائیل کا شہری تھا، تو اس نے غصہ نکالا، اس نے اسرائیلی فوجیوں کو مارا۔ تو یہ جو غصہ ہے نہ صرف غرب اردن میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، جو اسرائیل میں فلسطینی آبادی ہے وہ بھی تنگ ہے اور اس کے طرف سے چاقو والے جو حملے ہیں وہ ان کے طرف سے کیے جا رہے ہیں۔
تو جو منظر آپ نے بتایا، جو تصویر آپ نے کھینچی ہریندر، اس کے بعد جان کیری کیا کر لیں گے؟
ظاہر ہے کہ اس کے بعد جان کیری یا پھر رہنماؤں کے کرنے کے لیے بہت زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دراصل بہت بڑی جو مشکل ہے وہ اس کو بھی لے کر کے ہے کہ جو نریٹو ہے اسرائیلی لیڈرشپ کا، جو کہ دائیں بازو کی تنظیم ہے اور اس میں سارے ہاکش وہ ہارڈ لائنرز شامل ہیں، تو ان کے طرف سے بھی جو بیان بازی آ رہی ہے اس سے جو یہاں کا رائٹ ونگ ہے اسے خوش رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس سے کہ یہ ماحول اور بگڑتا نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف فلسطینی انتظامیہ میں بھی جو تنظیمیں ہیں اس کے طرف سے بھی اسی طرح کی بیان بازی آ رہی ہے، تو اس سے بھی لوگوں میں غصہ اور بڑھ رہا ہے۔ تو تھوڑا بہت اگر نریٹو میں بدلاؤ ہو تو کچھ اثر پڑ سکتا ہے، لیکن فی الحال ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اور دونوں کی ہی مجبوری ہے، وہ اسے بدل بھی نہیں سکتے۔
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا۔ مغربی یورپ میں کیے جانے والے نئے اقدامات اور سرحدی راستوں کو بند کرنے سے بلقان کے راستے پر اس وقت صورتحال خاصی کشیدہ ہے، کیونکہ وہاں شمال کی طرف بڑھنے والے ہزاروں بے تاب تارکین وطن جمع ہو چکے ہیں۔ سلووینیا اور کرویشیا کے درمیان تارکین وطن کو اپنانے کے معاملے پر متضاد بیانات کے بعد ہزاروں افراد نے سلووینیا اور کرویشیا کی سرحد پر رات گزاری ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
صرف ایک چیز پلیز گیٹ کھول دو، ہم یہاں رہے تو مر جائیں گے، اگر تمہارے پاس دل ہے تو گیٹ کھول دو، بچے یہاں نہیں مرنا چاہتے۔
یہ چلاتی ہوئی آواز ہزاروں تارکین وطن میں سے ایک شخص کی ہے جو اپنے ساتھ آنے والے متعدد افراد کی طرح سیکیورٹی حکام سے درخواست کر رہے ہیں کہ سرحد کھول دی جائے۔ یہ افراد سلووینیا اور کرویشیا کی سرحد پر موجود ہیں، جہاں سرد رات گزارنے کے بعد اب وہ بلکان ریاستوں سے ہوتے ہوئے آگے جانا چاہتے ہیں۔ ایک طرف جہاں سرحد پر خواتین اور چھوٹے بچوں اور بے چین نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد راستہ عبور کرنے پر تلی ہے، تو دوسری جانب سرحدی راستے پر سخت سیکیورٹی بھی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی ایک ترجمان آئیروڈا اسکاروا کہتی ہیں کہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ انہوں نے کہا،
ہم یہاں پھنسے لوگوں کی تعداد کا اندازہ لگا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہر طرف پھیلے ہیں. ہمارا اندازہ ہے کہ لوگوں کی یہ تعداد قریباً 1500 سے لے کر 2500 تک ہو سکتی ہے جو یہاں پھنسے ہیں. ہم انہیں بارش سے بچنے کے لیے کمبل اور برساتیاں وغیرہ دے رہے ہیں, پانی اور بسکٹ بھی دے رہے ہیں. ہم اور دوسرے ادارے جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کے پاس بہت سے بیمار افراد آ رہے ہیں, آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں, یہ انسانی بحران ہی تو ہے.
کروشیا نے اپنے شمالی ہمسائے سلووینیا سے کہا ہے کہ وہ روزانہ 5000 تارکین وطن کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے. تاہم سلووینیا کے مطابق وہ صرف نصف تعداد کو قبول کر سکتا ہے. اس صورتحال کی وجہ سے سربیا سے متصل کروشیا کی سرحد پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے. سلووینیا کی حکمران پارٹی سوشل ڈیموکریٹ کی ایک ممبر پارلیمان کا کہنا ہے کہ حکام کروشیا کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
People are coming to the border and we simply cannot normally facilitate to everyone.
لوگ سرحد پر جمع ہو رہے ہیں اور ہم ہر ایک کو سہولت نہیں دے سکتے. یقیناً ہم ایک حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت اور تمام اہلکار کروشیا سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. موسم بہت خراب ہے اور یقیناً یہ ایک اضافی مشکل ہے اور ان لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بھی ہے جو اس وقت دنوں سے سرحدوں کے درمیان آزاد زمین پر موجود ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں کوئی حل نکل آئے گا.
اتوار کو سلووینیا کے وزیر داخلہ نے نئی پابندیوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شمالی ہمسایہ آسٹریا ایک روز میں صرف 1500 افراد کو داخلے کی اجازت دے رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایسی صورت میں ان کا ملک لامحدود تعداد میں لوگوں کو اپنے ہاں پناہ نہیں دے سکتا, جس پر بین الاقوامی امدادی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ لوگوں کو سرحد پار کرنے میں بہت مشکل کا سامنا ہے. باربورا سارنوساکووا نے بتایا,
about 1500 people stranded here. The Croatian police
قریباً 1500 لوگ یہاں پھنسے ہیں. کروشیا اور سلووینیا کی پولیس سرحد کے دونوں جانب ہے. کسی قسم کی کوئی سہولیات نہیں ہے. چھوٹے بچے بارش میں بھیگ رہے ہیں, کوئی چھت نہیں ہے, نہ ہی ان پناہ گزینوں کی کسی نے ذمہ داری لی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگوں کی کچھ تعداد کو ضرور آنے دیں گے, مگر وہ اتنا بھی نہیں کر رہے.
دوسری طرف ترکی کا کہنا ہے کہ اس نے جرمن چانسلر اینگلا مرکل, فرانس, برطانیہ اور اسپین سے کہا ہے کہ وہ ان کے ملک کو یورپی یونین کا رکن بنانے کا عمل تیز کرے. اینگلا مرکل گزشتہ روز استنبول کے دورے پر تھیں. یورپ کی کوشش ہے کہ وہ ترکی کے راستے بڑی تعداد میں یورپ پہنچنے والے تارکین وطن کو روکتے ہوئے انہیں ترکی میں ہی بسنے دے, مگر ترکی نے اس کے بدلے میں یورپی یونین سے امداد طلب کی ہے اور ترک شہریوں کے لیے یورپ کے سفر پر ویزا میں نرمی جیسے مطالبات بھی رکھے ہیں.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نخبت پلک سے سنا. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف 4 روزہ سرکاری دورے پر امریکہ روانہ ہوئے ہیں, جہاں امریکی قیادت سے متعدد معاملات پر وہ بات چیت کریں گے. روانگی سے قبل وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کی جوہری حیثیت بیرونی جارحیت کے خلاف ہے. اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے دورہ امریکہ میں جوہری ہتھیاروں کی سیکیورٹی کی بات تو ہوگی, لیکن جوہری معاہدے کے امکانات نہیں ہیں. اہم قرار دیے جانے والے اس دورہ امریکہ میں وزیر اعظم پاکستان کی کیا مصروفیات رہیں گی اور ایجنڈا ہے کیا؟ اس کے بارے میں ارم عباسی کی رپورٹ اسلام آباد سے.
وزیر اعظم پاکستان کے دورہ امریکہ کے بارے میں پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی حلیل اللہ نے کہا کہ امریکہ میں وزیر اعظم نواز شریف, صدر باراک اوباما سمیت امریکی امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین اور سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے ارکان سے ملاقاتیں کریں گے. پاکستانی وزیر اعظم ان ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال, دفاعی معاملات, دہشت گردی کے خلاف جنگ, معیشت و تجارت, تعلیم, صحت اور ماحولیاتی تبدیلیوں پر بھی بات کریں گے. روانگی سے قبل ایک بیان میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کافی بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. تاہم انہوں نے پاک امریکہ اسٹریٹیجک مذاکرات کو کثیر الجہتی انداز میں بڑھانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے اور اس نے اپنے جوہری اثاثوں کی حفاظت کے لیے بہترین سیکیورٹی انتظامات کر رکھے ہیں. نواز شریف نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کوششوں کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں امن کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ تجزیہ نگار توصیف احمد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس سرکاری دورے کو وزیر اعظم کا اب تک کا اہم ترین دورہ قرار دیا۔
میرا خیال ہے نواز شریف کا جو یہ دور ہے جس میں وہ ڈھائی سال گزار چکے ہیں اس دور کا ایک اہم ترین دورہ ہے۔ ایک تو یہ کہ میاں نواز شریف جس خارجہ پالیسی کو لے کے چل رہے تھے اس میں تبدیلی ہوئی ہے، فوج کا موقف زیادہ بڑھ گیا ہے خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے، پھر افغانستان کا معاملہ ہے وہاں جو حکومت ہے وہ اب الزام لگانے لگی ہے حکومت پاکستان پہ کہ وہ وہاں مداخلت کرے، پھر یہ گزشتہ 3 مہینے سے یہ خبریں رہی ذرائع ابلاغ میں کہ پاکستان اور امریکہ سیول نیوکلیئر ایجنڈا جو ہے کہ بھارت کی طرح جیسے بھارت اور امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا چند سال پہلے یا تھا اس طرح کا پاکستان کے ساتھ بھی کوئی سسٹم بن جائے۔
پاکستانی وفد کے اس دورے کی اہمیت پر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تجزیہ نگار ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا
اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں جو تعلقات امریکہ کے اور بھارت کے ہیں ان کو اس کے برابر پاکستان کو لانے کے لیے پاکستان سے کم از کم وہ تعلقات ضرور ہوں جو امریکہ کے بھارت کے ساتھ، اگرچہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ کچھ مانگیں گے نہیں جا کے، بہت اچھی بات ہے کیسے تو طور پہ مانگتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ ایک صرف یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ بیلنس قائم کیجیے ہندوستان اور پاکستان کے معاملات میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے پاکستان کی اس کے بارے میں یقین دلانا ضروری ہے کہ وہ بالکل سیف ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتا رہتا ہے امریکہ۔
جبکہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر منیر اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستانی جوہری صلاحیت سے متعلق امریکی پروپوزل کے حوالے سے جو معلومات ان کے پاس ہیں وہ خوشائن نہیں۔
جو پروپوزلز دی گئی ہیں جہاں تک مجھے سمجھ ہے وہ ہمارے حق میں نہیں۔
کیا پروپوزل ہے کائنڈلی کچھ شیئر کریں گے؟
جہاں تک مجھے بتایا گیا وہ پروپوزل ایک ہے کہ جی ہمارے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میزائل پروگرام ہے اس کو روکا جائے، ہمارا فسائل مٹیریل پروڈکشن کو روکا جائے، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں۔
کیا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ موجودہ تعلقات اس موڑ پر ہیں کہ وہ اپنے مطالبات منوا سکے؟ توصیف احمد:
پاکستانی فوج کے سربراہ سے خاصی کی تعلقات وابستہ کیے ہوئے تو بہت زیادہ برے تعلقات نہیں ہیں مگر اچھے بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ عجیب صورتحال ہے پاکستان امریکہ کی، یہ دونوں دوست بھی ہیں مگر دونوں کے اپنے اپنے مفادات آ جاتے ہیں، اور اس میں پھر سول گورنمنٹ کا مسئلہ آتا ہے کہ سول گورنمنٹ کی پالیسی کچھ ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی کچھ ہوتی ہے، مگر اس وقت لگ رہا ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، دیکھتے ہیں تعلقات بہت زیادہ سنموری کا شکار نہیں۔
پاکستان اور امریکہ کے فوجی سطح کے تعلقات سر جنگ کے دور سے گہرے رہے ہیں، تاہم بعض ناقدین کے خیال میں یہ پالیسی اب بھی جاری ہے۔ توصیف احمد کے مطابق پاکستانی جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے امریکہ کو جمہوری حکومت کی بالادستی قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
بالکل یہ بات صحیح ہے کہ سول گورنمنٹ کی بالادستی ہر پالیسی معاملے میں ہونی چاہیے، امریکنوں کو اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ جمہوری حکومتوں کو مستحکم کریں، کہا دفاع کا معاملہ ہو، کیا داخلی معاملات ہوں، چاہے پڑوسی ممالک سے تعلقات کا معاملہ ہو، امریکنز کو بنیادی طور پہ سول گورنمنٹ کو ترجیح دینی چاہیے اور ان کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی پالیسیاں بنانی چاہیے۔ اگر انہوں نے سر جنگ والی صورتحال اختیار کی اور اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ انکریج کیا تو ظاہر ہے اس سے جمہوری نظام کی نہیں رکھنا پڑتا ہے، جس سے نہ صرف پاکستان کا اپنے سماج کا نقصان ہوتا ہے بلکہ خطہ بھی متاثر ہوتا ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم کو امریکہ آنے کی دعوت امریکی صدر باراک اوباما نے دی تھی۔ ایرم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف کا 4 روزہ دورہ امریکہ، جس کے لیے رپورٹ آپ کے لیے ایرم عباسی نے تیار کی تھی۔ پاکستان میں خواتین پر تشدد سے متعلق مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے اتحاد ویمن ایکشن فورم نے کراچی میں تیزاب پھینکے جانے کے کیسز میں حالیہ اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خواتین کی حیثیت سے متعلق قومی کمیشن کی 3 سال کی کارکردگی کے جائزے کے لیے آج کراچی میں ایک اجلاس بھی ہوا، جس میں تیزاب پھینکنے اور اس سے متعلق قانون میں کمزوریاں زیر بحث رہیں۔ اس موقع پر تیزاب سے متاثرہ ایک خاتون سدرا بھی موجود تھیں، جنہوں نے بتایا کہ اس واقعے نے ان کی معاشی مشکلات میں کتنا اضافہ کر دیا ہے۔ ویمن ایکشن فورم کی کوثر سعید خان نے حاضرین کے لیے سدرہ سے ان کی کہانی پوچھی، آئیے سنتے ہیں۔
یہ حادثے سے پہلے کیا کرتی تھیں، کیسی زندگی گزر رہی تھی، کیا جدوجہد تھی؟
میرے شوہر کام نہیں کرتے تھے، تو دو سال سے میں اپنی امی کے گھر رکی بیٹھی تھی۔ انہوں نے آ کر میرے سے ایک بار نہیں پوچھا کہ تم کیسی ہو، میرا بچہ کیسا ہے۔ میری امی نے کہا بیٹا یہ نہ کمائے گا نہ تمہیں لینے آئے گا، تو اس وجہ سے میری امی نے، میں نے کہا میں فیصلہ لے لیتی ہوں، اس لیے فیصلہ ہو گیا ہمارا۔ میں جاب پہ جانے لگ گئی، مجھے 4 مہینے ہوئے تھے جاب پہ جاتے ہوئے، تو یہ ہماری گلی میں لڑکا رہتا تھا، یہ میرے پیچھے لگ گیا کہ مجھ سے شادی کرو۔ میں نے کہا دیکھو میرے کو شادی نہیں کرنی ہے، جب میرے شوہر نے میرے بچے کو پیار نہیں دیا نہ مجھے دیا، تو میں تم سے شادی کر کے کیا کروں گی، تم میرے بچے کو کیا پیار دو گے؟ میں نے کہا میں اپنا جاب کر رہی ہوں، کما رہی ہوں اپنے بچے کے لیے، میں اپنے بچے کو کما کے کھلا لوں گی۔ وہ میرے پیچھے پڑا رہا ایک سال تک، میں نے اس سے ہر بار یہی کہا کہ میں نہیں کروں گی شادی، تم کمار ہو تمہیں اچھی لڑکی مل جائے گی، کسی اور سے کر لو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ بات اس کو میں ہر بار بولتی تھی۔ رمضانوں میں میں جاب پر جا رہی تھی، صبح 6 بج رہے تھے، روڈ پر آیا، مجھ سے کہا مجھ سے شادی کرے گی؟ میں نے کہا دیکھو میں نے پہلے بھی کہا میں شادی نہیں کروں گی، کہہ رہا اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرے گی میں تجھے کسی بھی لائف نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا میں پھر بھی شادی نہیں کروں گی۔ اس نے یہ بول کر اور میرے چہرے پر تیزاب پھینک کے بھاگ گیا۔ وہ بھاگا، اس کو لوگوں نے پکڑ لیا، بولا کہ یہی تھا۔ میں نے بولا جی اسی نے پھینکا ہے۔ پھر بھی اس کی آنکھوں میں کوئی شرم نہیں، کچھ نہیں، کہ میں نے ایک لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ میرا کیا قصور تھا، یہی تھا کہ میں نے شادی سے انکار کیا، میں اپنے بچے کے لیے کما رہی تھی۔ آج میرا بچہ میرے پاس نہیں آتا، نہ ہی مجھے پیار کرتا، بولتا ہے یہ میری مما نہیں ہے، چہرہ دیکھتا ہے ڈرتا ہے میرے کو۔ میں نے کہا امی میں کب صحیح ہوں گی، میں جلدی سے صحیح ہو جاؤں، میرا بچہ میرے سے بات نہیں کرتا۔
پہلے والوں نے کیسے سپورٹ کیا اور دوسرے لوگوں نے کیسے کیا؟
جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا بالکل ہم لوگ اکیلے تھے، ایسا لگ رہا تھا ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میری امی اتنی پریشان تھی بہت کہ میں کیا کروں، مجھے ہاسپٹل والوں نے بھی داخل نہیں کیا، میرے کو داخل کیا 5 دن بعد مجھے چھٹی دے دی انہوں نے، میری سرجری بھی نہیں کی، بولا ٹھیک ہو جاؤ گی گھر جاؤ۔ پھر ملکہ میڈم نے ہمیں دوبارہ لے کر گئی ہاسپٹل میں، مجھے داخل کروایا، میرے چہرے سے اتنا خون بہ رہا تھا بہت زیادہ، سارا چہرہ میرا گل گیا تھا، اور ہاسپٹل والوں نے مجھے اتنی گرمی میں چھٹی دے دی۔ ہمارے گھر میں 3 کی چھتیں، اتنی گرمی پڑتی ہے بہت زیادہ، میں گھر میں سکون سے رہ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا امی میں کیا کروں، پھر ہاسپٹل میں داخل کروایا، انہوں نے میری سرجری کری آنکھ کی، ناک ایسے ہی چھوڑ دی، ناک کی سرجری بھی نہیں کری، اور بولا کہ اب ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، پرائیویٹ علاج کرواؤ۔ اس کی وجہ سے میری ساری آنکھ نیچے جھک گئی، سرجری بھی ٹھیک نہیں کی انہوں نے، اور ابھی پرائیویٹ علاج کروانے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم کر سکیں۔
تمہارا ایک تو علاج کے لیے ہوا، مگر پھر تمہارا کیس کورٹ میں بھی گیا، وہ لڑکا پکڑا بھی گیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتاؤ گے کہ یہ قانونی کاروائی کیسے شروع ہوئی؟
قانونی کاروائی ہم لوگ وہاں گئے تھے تھانے، وہاں پر ہم نے رپورٹ لکھوائی تھی، اس کے بعد ہمیں وکیل صاحب ملے دستگیر سے، انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ دی، اور یہی میرا کیس لڑ رہے تھے، اور کورٹ بھی ہم انہی کے ساتھ گئے۔
اب تھوڑا سا یہ بتاؤ، اب اس کے یہ سارے اس حادثے کے بعد ایک طرف سے جد و جہد ہے تمہارے صحت کے لیے بھی تو، اور قانونی کاروائی بھی ہو رہی ہے، مگر اس نے تمہاری زندگی اور تمہارے گھر والوں کی، تمہاری والدہ ہیں، تمہاری بہن ساتھ ہیں، ان کی زندگی پہ کیسے اثر ڈالا ہے، کیا اثر ہوا ہے اس حادثے کا؟
اس حادثے سے گھر والے، میں جاب پر جاتی تھی، میری چھوٹی بہن میرے ساتھ جاتی تھی، جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا وہ ڈر کر 1 مہینے کام پر نہیں گئی کہ میں نہیں جاؤں گی، میرے کو ڈر لگ رہا ہے باہر نہیں جاؤں گی۔ 1 مہینے میری امی نے اتنی مشکلوں سے گزارا کیا گھر کا، اور پھر اس کے بعد ابھی وہ جاب پر جانے لگی ہے، وہ ابھی بھی بہت ڈرتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی کرنے والا بھی نہیں تھا، صرف ہم دونوں جاتے تھے، نہ ہمارے والد ہے نہ کوئی بھائی ہے، بہت پریشانیوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، وہ میں اتنی تکلیف میں ہوں، میں بتا نہیں سکتی کتنی میرے کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے پوری رات نیند نہیں آتی، ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ آ جائے گا پھر سے تیزاب پھینک دے گا، ایک ایک منٹ میرا بہت مشکل سے گزرتا ہے۔
کہنا چاہو گی، کچھ سفارشات دینا چاہو گی یہ کمیشن نے یہاں پہ یہ لوگوں کو بلایا ہے بتانے کے لیے, ان کے لیے تم کیا دو کہنا چاہو گی؟
میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ میرا اتنا کر دے کہ میرا چہرہ جیسا تھا پہلے جیسا ہو جائے, واپسی سے میں جاب پہ جانے لگ جاؤں, اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں.
تیزاب پھینکے جانے سے متاثرہ خاتون کا انٹرویو. یہ کہانی تھی کوثر سعید خان نے حاضرین سے پوچھا تھا سدرا سے بتانے کے لیے. سربین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے کرسچن ہینسن. تو میں پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ کرکٹ کی بحالی کے لیے کیے جانے والے مذاکرات کی جگہ پر ہندو نواز بھارتی تنظیم شیو سینا نے ہلا بولا, جس کے بعد مذاکرات ملتوی ہو گئے ہیں. ادھر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے شیو سینا کی دھمکیوں کے بعد پاکستانی امپائر علیم ڈار کو بھارت اور جنوبی افریقہ کے میچوں سے دستبردار کرا لیا ہے. شام کے صوبہ حلب میں باغیوں کے ایک دھڑے کے کمانڈر حکومت کی کارروائیوں کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں. گروپ نور الدین الزنگی کا کہنا ہے کہ ناصف اسماعیل شدید لڑائی کے دوران مارے گئے. جرمنی کے شہر بون میں کلائمیٹ چینج پر کسی بھی ڈیل کی تیاری کے لیے مذاکرات کا آخری دور شروع ہو گیا ہے. لبنان سے اطلاعات ہیں کہ شام کی سرحد کے پاس ایک علاقے میں بم دھماکہ ہوا ہے, جس سے کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. اور برطانیہ میں نئے قانون کی روح سے والدین اپنے 17 سال کی عمر کے بچوں تک کے پاسپورٹس منسوخ کرا سکیں گے, ایسا نوجوانوں کو انتہا پسندی کی جانب مائل ہونے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے.